ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حت الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1436 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ دو مرتبہ مدنی مذاکرہ، قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں، سلسلہ فیضان رمضان، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
میرا نام امتیاز ہے، ہمارا ایک بیٹا ہے جس کے دماغ میں کوئی مسئلہ ہے، ڈاکٹر کے مطابق اسے جھٹکا لگتا ہے، اس کا روحانی علاج پوچھنا چاہتا ہوں۔
سائیں بھائی نے بتایا کہ بیٹے کو کوئی دماغ میں پرابلم ہے، ان کو جھٹکے لگتے ہیں۔
جی جی جی،
تو کچھ جو بتا رہے ہیں اس سے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی مرگی وغیرہ کی جیسے کو جیسے شکایت ہے، جیسے
واضح نہیں
بچے کو۔ ہاں تو ایک مطلب کہ جو کیفیت یہ بتا رہے ہیں اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی مرگی وغیرہ ٹائپ کا ان کو مرض ہے، تو اس حوالے سے میں روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں، یہ عمل کر لیں انشاءاللہ عز و جل، ان کے یہ جھٹکے لگنے کے عمل وقت کے ساتھ انشاءاللہ جاتا رہے گا۔ تو سورۃ الشمس یہ پڑھ کر آپ اپنے بچے کے کان میں پھونک ماریے، جس وقت ان کو یہ جھٹکے وغیرہ لگنا شروع ہوں انشاءاللہ عز و جل فوراً آرام آ جائے گا انشاءاللہ۔ جی، یہ پارہ تیسویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، تو یہ پڑھ کر بچے کے کان کے قریب پڑھیے اور کان میں پھونک ماریے، انشاءاللہ عز و جل یہ جھٹکے وغیرہ لگنے کی کیفیت، جھٹکے لگنے کی شکایت ان کی دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔
یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں کوئی بھی کام شروع کرتا ہوں تو جلدی بند ہوتا ہے، جلدی نقصان میں پڑ جاتا ہوں۔ احمد علی کوئٹہ سے بات کریں۔
جو بھی کام کرتے ہیں اس میں نقصان ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان نقصانات سے محفوظ فرما دے، نقصان نہ ہو آپ کا، تو اس کے لیے آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ روزانہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 550 مرتبہ پڑھ لیجئے اول آخر درود شریف کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل کام میں نفع ہوگا اور نقصان سے آپ محفوظ رہیں گے۔
میرا پاسپورٹ بنا ہوا ہے، میں دبئی نہیں جا سکتا، کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی ویزا نہیں ملتا، کبھی یہ ہے، اور میرے ابو دبئی رہتے ہیں۔
پاسپورٹ بنا ہوا ہے لیکن آپ جا نہیں پا رہے دبئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس مسئلے کو بھی حل فرما دے، روحانی علاج اس کا سماعت فرما لیجئے۔ تین دن تک جو 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی جائز کام کے لیے، جائز مقصد کے لیے پڑھے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کا وہ مقصد اور مراد پوری ہو جائے۔ تو آپ بھی تین دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل رب کے کرم سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔
اس کے بعد سلسلہ مدنی قاعدہ ہوا، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج مدنی قاعدے میں سبق نمبر 3 ہمارا سبق ہے، یہاں سے ہم آغاز کریں گے۔ پچھلی دو تختیاں ہم پڑھ چکے ہیں، تو سب سے پہلے سبق نمبر 3 کی جو ہدایات ہیں، حرکات، اس کی ہدایات یہ تھوڑا سا سماعت فرما لیجئے تاکہ اس کے مطابق سبق پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ سبق نمبر 3 حرکات کیا ہے؟ حرکات، حرکت کی جمع حرکات ہیں، زبر، زیر، اور پیش کو حرکات کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں. یا یوں سوال ہو جائے کہ حرکات کسے کہتے ہیں، تو بھی زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر اور پیش حرف کے اوپر، جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے. اگلا قاعدہ، جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں. جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں. پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ا ای او. یہ آواز اتنی ہے، آ آدھی الف ایک حرکت، ا ای او. حرکات کو نہ کھینچتے ہیں نہ جھٹکا دیتے ہیں. اگر پڑا آ تو یہ کھینچنا شمار ہو جائے گا، یہ جھٹکا ہو جائے گا. نہ ہی کھینچنا ہے نہ ہی جھٹکا دینا ہے. ا ای او.
پھر پیش کیا گیا سلسلہ سبق آموز سچی کہانیاں، اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں.
پیارے پیارے مدنی منو، کہ وقت کے خلیفہ کا بیٹا چاہتا تو دنیا کی لذتیں، مال، آسائشیں، نعمتیں، مال و دولت، مزے کی نیند، نرم مخملی بستر، کیا کچھ ملتا، لیکن وہ اینٹوں کا سرہانا بنا کے لیٹتا تھا، مزدوری کرتا تھا، ہفتے میں ایک دن مزدوری کرتا، باقی دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہتا تھا، درویشی اختیار کی. اور آج کل آپ نے بھی کئی جعلی فقیر بھی دیکھے ہوں گے، کئی بابے دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے بال عورتوں کی طرح، لمبے لمبے چوغے، حق ہو کی ضربیں لگاتے، شریعت کی خلاف ورزی کرتے. تو شریعت کی خلاف ورزی کرنے والا حق ہو کی ضرب لگائے تو اس کی حق ہو کی ضرب درست نہیں، کیونکہ اس کا دکھلاوا ہی ہے. دنیا کے حریص، دنیا کے لالچی، حب جاہ، لالچ اتنا پڑا ہوتا ہے ان کے دلوں میں. دنیا کا جو لالچی ہوتا ہے وہ فقیر صحیح نہیں ہوتا، وہ درویش نہیں ہوتا، اللہ والا نہیں ہوتا. اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے، دنیا داری سے یکسر دل کو آزاد کر لیتے. ان کا دل دنیا داری سے، دنیا کی فکروں سے، دنیا کی آسائشوں سے، دنیا کے مال کے لالچ سے پاک ہو جاتا ہے. کتنا اس شہزادے کا حوصلہ تھا، اللہ کی عبادت کا کتنا ذوق اور کتنا شوق تھا، کہ اکیلے میں، تنہائیوں میں، عبادت میں لگا رہتا، دن رات عبادت کرتا. تو جو اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتا ہے نا، وہ دنیا کا لالچی نہیں ہوتا. یہ جعلی بابے، یہ دھوکے باز لوگ جو فقیری کا، درویشی کا روپ دھار کے لوگوں کو لوٹتے ہیں، تو یہ سمجھتے کہ ہم بڑے کمال کر رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئیں گے. قیامت کے روز سخت سزا ملے گی ان کو جنہوں نے شریعت کا مذاق بنایا. جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان کو دنیا کی لالچ نہیں ہوتی، حب جا کی خواہش نہیں ہوتی، نہیں حب جا نہیں ہوتی ان کے اندر، حوث نہیں ہوتی.
اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت.
میرا سوال یہ ہے، یہ روزے کی حالت میں نہانا صحیح ہے یا نہیں؟
روزے کی حالت میں نہانا وصول کرنا کیسا؟
دیکھیں، روزے کی حالت میں نہانا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نہانے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے جو شاور کے ذریعے نہا رہے ہیں، یا سوئمنگ پول میں یا نہر میں اگر نہا رہے ہیں، تو اس میں یہ احتیاط کریں کہ حلق کے اندر پانی نہ چلے جائے. کہ اگر ذرا سی بھی بے احتیاطی سے حلق سے نیچے پانی اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اب آپ نہاتے رہیں،
صحیح،
تو احتیاط کرنی ہوگی نہاتے ہوئے. اس بات
سوال یہ تھا کہ نماز پڑھنے کے ٹائم آدمی آنکھیں بند کر سکتا ہے؟
نماز کی وقت آنکھیں بند کر سکتے ہیں؟
نماز کی حالت میں آنکھیں بند کرنے کی کیفیت مختلف ہیں. بس اوقات ایسی جگہ ہم نماز پڑھیں کہ جہاں کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، سانپ، بچھو، اس طرح کے موذی جانور پھرتے ہیں یا آ جاتے ہیں، تو ایسی جگہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا کہ جہاں انسان کو ڈر خوف بھی محسوس ہو رہا ہو، تو اس وقت آنکھیں بند کرنا منع ہے. ہاں، جہاں بالکل آپ فریش ہیں جہاں کوئی ایسی خطرے والی چیز نہیں ہے، نہ کیڑے مکوڑے ایسے موذی جانور ہیں، اور آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے میں آپ کو سرور آ رہا ہے بمقابلہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھنے کے، کہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھیں گے تو کبھی چٹائی کے اس حصے پہ، کبھی اس ڈیزائن پہ، کبھی در و دیوار میں نقش و نگار میں گم ہو جائیں گے، لیکن آنکھیں بند کر کے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو توجہ یکسوئی رہے گی، تو اس صورت میں پھر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا بہتر ہے۔
عورتوں کی اور مردوں کی تراوی میں کیا فرق ہے کہ کس طریقے سے پڑھیں گے؟ مرد جو تراوی پڑھتے ہیں 20 رکعتیں ہیں، اس طرح عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟
عورتوں اور مردوں کی تراوی میں فرق؟
عورتوں اور مردوں کی تراوی میں کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح مردوں کو 20 رکعت تراوی سنت موقع دا ایسے ہی عورتوں کے لیے ہے، فرق یہاں ہوگا کہ عورتیں تنہا پڑھیں گی، مرد جماعت سے پڑھیں گے۔ فرق جماعت کے حوالے سے، عورتیں تنہا اپنی پڑھیں گی اور مرد جماعت کے ساتھ پڑھیں، جماعت سے اگر پڑھنے کا موقع ضائع ہو گیا تو تنہا تو پڑھنی ہی ہے،
صحیح،
اس میں چھوڑنے کی کوئی صورت نہیں۔
ٹھیک،
سنت تراویح کے بارے میں پوچھنا ہے کہ یہ دو کی بجائے اکیلے میں چار چار کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں؟
بہتر یہ ہے کہ تراویح کی ہر دو رکعت جو نا وہ الگ الگ کر کے پڑھی جائے، اور اگر کوئی چار چار رکعتیں ایک سلام سے پڑھتا ہے یا آٹھ رکعتیں ایک سلام سے پڑھتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی 20 رکعتیں بھی ایک سلام سے پڑھے تو پڑھ سکتا ہے، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ یعنی جس نے نیت باندھ لی کہ میں 20 رکعتیں پڑھ کر ہی سلام پھیروں گا،
صحیح،
تو ایسے کرنے سے تراویح ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر طریقہ نہیں ہے، یہ مکروہ عمل ہے۔ بہتر طریقہ یہ کہ ہر دو رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرے، پھر نئے سرے سے دو پڑھے، پھر نئے سرے سے دو پڑھے، یہ افضل طریقہ۔
اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
میرا سوال یہ ہے کہ ہم جس جگہ پہ رہائش ہے ہماری یورپ میں، وہاں پہ کوئی مسجد نہیں ہے اور وہاں کے ہمیں افطار کے وقت کا بھی نہیں پتہ چلتا، تو ہم کس طریقے سے اپنا افطار اور سحری کے وقت کا تعین کر سکیں؟ جو قریبی بڑا شہر ہے کیا ہم اس کو فالو کریں؟
نماز کے اوقات، روزوں کے اوقات جاننا یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ اب اس دور میں تو یہ جاننا بہت آسان ہو گیا، کسی شہر کو فالو کرنے کی تو اجازت نہیں ملے گی، کیونکہ آپ کہاں وہ کہاں فرق ہوتا ہے نا، اب کہیں آدھے آدھے پون پون گھنٹے، ایک ایک گھنٹے کا فرق ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر 27 لاکھ یا اس سے بھی زائد ٹائم ٹیبل دیے ہوئے ہیں، مختلف شہروں کے، دنیا کے مختلف مقامات کے، تو اس سے آپ اپنا ٹائم تلاش کر لیں۔ پھر بھی اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا تو آپ مجلس توقیت، دعوت اسلامی کی مجلس ہے، آپ ویب سائٹ کے ذریعے اس پر ان سے آپ رجوع کیجئے، انشاءاللہ امید ہے کہ وہ آپ کی رہنمائی کر دیں گے کہ آپ کے یہاں کس وقت سحری اور افطاری کی ترکیب ہوگی وقت کی۔
میں نے کوئی نیت کی کہ میرا یہ فلاں کام ہو جائے گا تو میں 500 روپے صدقہ کروں گا، اب میرا کام نہیں ہوا تو کیا مجھے 500 روپے صدقہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ برائے مہربانی کر کے بتائیں۔
آپ نے صرف نیت کی تھی کہ فلاں کام ہو جائے تو صدقہ، تو نیت کرنے سے تو ویسے ہی کام ہو جاتا جب بھی واجب نہ ہوتا، کیونکہ وہ منت میں یہ شرط ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہو، پھر یہ کہ کسی عبادت مقصودہ اس کی قسم سے پائی جاتی ہو، تو صدقے کی نیت تو صحیح ہو جائے گی، کیونکہ وہ منت کہ وہ زکات اس کی صورت موجود ہے فرض۔ تو اب اگر آپ نے صرف نیت کی تھی تب تو کام ہو جاتا جب بھی واجب نہ تھی، اور اگر منت مانی تھی اور کام نہیں ہوا تب بھی واجب نہیں 500 روپے آپ پر صدقہ کرنا، اور منت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے کی جائے، اور ساتھ میں اس کے الفاظ اتنی آواز سے بولے جائیں کہ اگر کوئی سننے میں رکاوٹ نہ ہو تو کان سے بندہ سن لے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے یہ کہا ہوتا کہ میرا بچہ جو بیمار ہو گیا ہے، اگر وہ صحت مند ہو گیا تو اللہ کے لیے 500 روپے صدقہ کرنا مجھ پر ہے، تو ان الفاظ سے آپ پر بچے کی صحت یابی کی صورت میں 500 روپے صدقہ کرنا یہ واجب ہو جاتا۔ یہ آپ کو ایک مثال دی میں نے.
پیارے بابا جان، اگر کسی گاؤں میں دو مسجدیں ہوں، ایک مسجد میں افطاری کا وقت سے کچھ منٹ پہلے سائرن بج گیا اور کسی نے افطاری کر لی، تو اس کے روزے کے بارے میں کیا حکم ہے؟
اگر ہارن سن کر یا مؤذن نے غلط فہمی میں اذان جلدی دے دی وقت سے پہلے، تو جس نے اذان پر اعتماد کر کے یا ہارن پر بھروسہ کر کے روزہ افطار کر دیا، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور ایک روزہ اس کو قضا کرنا فرض ہے. اب یہ دلیل نہیں چلے گی کہ میرا کیا قصور، مؤذن کا قصور، فلاں کا قصور، تو قصور تو آپ کا ہے. اس لیے کہ ہر شخص پر فرض عین ہے کہ اس کو نمازوں روزوں کا وقت معلوم ہو. تو آپ نے معلوم کیوں نہیں رکھا؟ ایک تو معلوم نہ ہونا، یہ فرض عین کا ترک ہوا جو کہ گناہ تھا، اور پھر یہ کہ مؤذن پر چڑھائی کر دینا. آج کل یہ ہوتا ہے کبھی مؤذن صاحب اذان دے دیتے، اب گھڑی ہے، دھوکہ دے دیا گھڑی نے، کوئی بھی بھول گئے، اور بیچارے نے اذان دے دی تو اس کی شاید نوکری بھی چلی جاتی ہوگی، شامت آ جاتی اس کی، اتنا لوگ شور کرتے ہیں. یہ اپنی جہالت کا اعتراف نہیں کرتے کہ ہم کو بھی معلوم ہونا چاہیے، صرف مؤذن ہی کو کیوں معلوم ہو؟ تو مؤذن کو تو معلوم تھا بیچارے کو، گھڑی نے دھوکہ دے دیا، ورنہ وہ مؤذن بغیر سوچے سمجھے دیکھے اذان نہیں دیتا ہوگا، غلط فہمی ہو جاتی ہے انسان کو. تو اس لیے مؤذن کی اب دل آزاری اور اس میں گناہوں کی حقداری پوری پوری ہے. اس لیے کبھی ایسی اذان ہو بھی جائے تو مؤذن کو برا بھلا مت کہیے گا. اپنے آپ کو کہنا ہو تو کہنا چاہیے اپنے آپ کو کہ تو بے وقوف تھا، اللہ کا فرض تو نے اتنا آسان کر دیا اپنے لیے کہ اس کا وقت تو نے خیال ہی نہیں رکھا. اتنی بھی معلومات نہ ہو تو کیسے کام چلے گا؟ خالی نوٹیں ہی گننا سیکھا ہے اور کھانا سیکھا ہے بس.
بندہ
کیسے ہوتا ہے، پیسے کیسے جمع کر کیے جاتے ہیں، کیسے بچائے جاتے ہیں، کیسے گنے جاتے ہیں، یہ ان کو سب پتا ہوتا ہے. کہاں زیادہ نفع ہوگا، کہاں مطلب کم نفع ہوگا، کون سی پارٹی سولیڈ ہے، کون سی پارٹی کھا جاتی ہے، سب ان کو پتا ہوتا ہے. اللہ کا فرض اگر رکھ بھی لیا تو جیسے کوئی کسی پر احسان کر دیا کہ یہ یوں کر کے ضائع کر دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان کے جان، مال، عزت، آبرو محفوظ رہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. بات آپ کی درست ہے کہ ہمیں اپنی زبان، اپنے ہاتھ وغیرہ سے مسلمانوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، لیکن یہ مسئلہ جو ہے نا عام ہو چکا ہے. مجھے پتہ چلتا پیٹرول پمپوں پر چوری اور مطلب کہ وہ دھوکہ، لوٹ مار، بہت سارے مسائل اس وقت مختلف اشیاء میں، مختلف مقامات بڑھتے جا رہے ہیں. کسی صورت کوئی سوچتا پتا نہیں ہے یا نہیں ہے، ہوتا ہوں گے ایسے بھی، کہ بس تکلیف دینا، لوٹ لینا، نفے کھا جانا، غریبوں کو اور دبانا، بس یہ چل رہا ہوتا ہے. پتا نہیں بےچارے کتنے غریب لوگ، ظاہر میرا ایک اپنا اندازہ ہے کہ جو اس وقت جو دھوپ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے جن لوگوں کو نقصان پہنچا ہوگا، شاید ان میں زیادہ تعداد غریبوں کی ہوگی. ایسے لوگ جب ہسپتال میں پہنچتے ہوں گے تو پھر ان کے لیے جو مسائل ہوتے ہوں گے، ان کا کون پرسانے حال ہوتا ہوگا.
اس وقت تو لوٹ مار بڑھ گئی ہوگی، ٹھنڈا پانی بھی نہیں ملتا ہوگا، یہ بھی شربت کے داموں ملتا ہوگا.
600 کی برف کی سیر 1200 کی ہو گئی نا.
یہ لوٹ مار، ان لوٹر، یہ ان کو کون سمجھا یار؟ اب اس وقت قوم تکلیف میں.
مجھے اطلاع یہ ہے بابا، جو ایک خبر ہے کہ جس کے گھر میں انتقال ہوا اس پر کیا بیت رہی ہوگی، یہ تو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اتنی اچانک سی ہے کہ وہ گرمی لگی، لو لگی یا جو بھی ہوا، یہ تھوڑی دیر میں بیچارے کی روح نکل گئی. اب کفن مہنگا، اچھا غسل خانے جہاں مردوں کو غسل دیا جاتے ہیں بعض جگہوں پر، وہاں پہ مسائل ہو رہے ہیں. جو اخبار میں خبر آئی ہے 50,000 روپے ایک قبر کے،
ان ظالموں نے بھی دام بڑھا دیے.
جی ہاں، قبرستان کے اندر قبروں کے ریٹ بڑھ گئے،
ایمبولینس کی قیمت بھی بڑھ گئی،
سب بڑھ گیا. مطلب انتقال کے بعد، فوت ہو جانے کے بعد ان گھر پر جو مصیبت و پریشانی اور دکھ آیا ہے، یعنی جو شریعت اتنی محبت و پیار کا درس دے کہ جس کے گھر میں میت ہے تو پڑوسی اس کے گھر میں کھانا لے کر چلا جائے، ہے نا؟
تاکہ سنت ہے کہ ایک دن پڑوسی اہل میت کو کھانا کھلائیں۔
یہ کتنی خوبصورت تعلیم ہے ہماری شریعت کی کہ یہ بےچارے غم کے مارے ہیں، ان کے ساتھ غم خواری کی جائے، خیر خواہی کی جائے۔ یہاں پر جو غم کے مارے، پتہ نہیں ہسپتالوں میں بےچاروں کو میت کیسے ملتی ہوگی،
یہ الگ رشوتیں اس کی لگتی ہیں۔
ایمبولینس کے مسائل الگ، ایمبولینس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کفن دفن کے مسائل، اس کے بعد قبرستان لے جاؤ تو قبر نہ ملے۔ آپ سوچیے بابا کتنی بڑی مصیبت، کتنی بڑی پریشانی ان بیچاروں کے ساتھ ہو رہی ہوگی۔
واقعی یعنی کہ بہت بری حالت ہے۔
اور اس کے بعد اللہ عزوجل کے حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں، سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا۔ آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں۔
اے مالک و مولا، ہم نے گناہوں سے لتھڑے ہوئے گندے گندے کالے کالے ہاتھ تیری بارگاہ بے کس پناہ میں اٹھا دیے ہیں۔ اے مالک و مولا، ہم مانتے ہیں کہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، اے پروردگار ہمارا رواں رواں گناہوں سے بھرا ہوا ہے، سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر کان ہوا جاتا ہے، قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے، دل پر ایک خول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے۔ اے مالک و مولا، ہماری حتمی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہماری بخشش فرما دے، اے اللہ تجھے ماہ رمضان کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ تجھے افطار کے اس وقت کا واسطہ، اے اللہ جس میں بے شمار لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، مولا اگر یہ مٹھی بھر مسلمان بخش دیے گئے، تیرے رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اے مالک، اے مالک حاضرین و ناظرین تمام کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہزاروں ہزاروں معتکفین اے اللہ مساجد میں جمع ہے، مولا ان اعتکاف کرنے والوں میں کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا، مولا تجھے اپنے اسی خاص نیک بندے کا واسطہ، ہم سب کی بخشش فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں دل جمعی عطا فرما دے، اے اللہ ہمارا نیکیوں میں دل لگا دے، اے مولا ہمیں گناہوں سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی، ساری امت کی مغفرت فرما دے۔
مغفرت کا تجھ سے سوالی، ٹھہرنا اپنے دل سے نہ خالی، مجھ کو نہ گار کی التجا ہے، مولا مجھ کو نہ گار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ہر گناہ بنا مجھ کو مولا، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے، مولا تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے۔ فضل کر رہا
ملاحظہ کیا گیا سلسلہ علم و حکمت کی باتیں، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
عقیدہ آخرت میں جو کمزوری ہوتی ہے نا، اس بنا پر آدمی بے عمل ہو جاتا ہے۔
اوکے،
ذمہ داری جس کو کہتے ہیں نا، احساس ذمہ داری، عقیدہ آخرت مسلمانوں کا وہ بنیادی عقیدہ ہے جو مسلمان کو ذمہ دار بناتا ہے،
باخلاق
بناتا ہے، خوف خدا اس کو پیدا ہوتا ہے اس کے دل میں، اسے پتا ہوتا ہے دنیا کے بعد میں نے حساب کتاب بھی دینا ہے،
صحیح،
یا دیکھے نہ دیکھے، پوچھے نہ پوچھے، میری پکڑ گرفت ہو یا نہ ہو، میں بچ جاؤں، لیکن باری تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے،
اللہ اللہ،
اور میرا نامہ اعمال اس میں سب لکھا جا رہا ہے، میرا حساب کتاب ہونا ہے۔ تو عقیدہ آخرت کی پختگی سے اعمال کی پابندی اور استقامت اور اس میں نکھار آتا ہے۔ عقائد سے جو جن اعمال کی طرف جانا تھا،
جی جی جی،
ایمان کو جس سمت لے کے جانا تھا، ایمان مضبوط ہوگا تو لے کے جائے گا نا اعمال کی طرف،
جی جی،
ایمان کو آپ کمزور رکھیں گے تو وہ کیسے لے کے جائے گا،
ٹھیک،
یہ تو ایک ہے نا فرق،
ٹھیک۔
ابھی ہم یہی گفتگو کر رہے ہیں،
جی،
کہ باس کا عقیدہ تو اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ خود بھی باعمل ہوتے ہیں، دوسروں کو باعمل بنانے کی کوشش
اللہ
کرتے
اللہ
ہیں،
اللہ
اور
اللہ،
باس کا عقیدہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کوئی وائز آئے، نصیحت کرے، کوئی راہ دکھائے، کوئی جھنجھوڑے، کوئی ہاتھ پکڑ کے لے کے جائے،
ٹھیک ہے،
ورنہ ان کے ہاتھ پاؤں بالکل جیسے سن ہوتے ہیں،
جی 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 جی،
ایسے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، جس طرح چلتا پھرتا انسان ہوتا ہے، اور ایک آپ نے دیکھا ہوگا فالج زدہ انسان، فالج جس پر پڑ جائے تو اس کا تو وہ عضو معطل ہو کے رہ جاتا،
ٹھیک،
اب اس کو اٹھائیں گے تو اٹھے گا، بٹھائیں گے تو بیٹھے گا،
صحیح ہے،
وہ اپنے طور پر بے حس و حرکت سا ہو جاتا ہے،
ٹھیک۔
ایسے ہو کے جو مسلمانوں کی حالت ہو گئی نا، ایمان ہے لیکن اعمال کے معاملے میں بے حس و حرکت ہے،
ٹھیک،
روزہ رکھنے کی ہمت پیدا نہیں ہوتی، حج کے لیے جانے کی جو ایک وہ ہے
شوق
ہے وہ بیدار نہیں ہوتا، یہ سب چیزیں جو ہے نا عبادت کی طرف نہ آنا،
جی جی،
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان کمزور ہے۔ فوائد الفواز شریف،
سبحان اللہ،
نظام الدین اولیاء محبوب الہی، جی، ان کے ملفوظات ہیں،
ٹھیک،
رحمت اللہ تعالی علی، انہوں نے اپنے شیخ کا، شیخ المشائخ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علی کا بہت پیارا ذکر کیا ہے، آپ کے مرید ہیں، مرید
جی
صادق،
جی جی،
تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے خواب میں دیکھا بابا فرید الدین اپنے پیر و مرشد شیخ المشائخ کو،
ماشاءاللہ،
آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز عصر کی نماز کے بعد پانچ بار سورہ نبا، اما پارا جو آخری ہے، تیسواں پارا،
جی جی،
اس کی پہلی سورت ہے، اما یتساءلون سے شروع ہوتی ہے،
جی جی،
سورہ نبا پانچ بار پڑھا کرو،
اللہ،
خواب میں آ کر بابا فرید الدین گنج شکر محبوب الہی اپنے مرید نظام الدین اولیاء اپنے خلیفہ کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ ابھی مرید صادق دیکھیں،
صحیح،
کہ خواب میں آ کر جیسے ہی آپ نے فرمایا کہتے ہیں میں نے عمل کرنا شروع کر دی،
سبحان اللہ،
تو جب زندگی میں فرماتے ہوں گے تو ان کے عمل
کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی،
تو خواب میں یہ دیکھا تو انہیں پتا تھا کہ میرے جو ہے پیر و مرشد شیخ تشریف لائے ہیں، اور یہ خود بھی اہل اللہ میں سے،
جی جی،
اور عمل بھی جو فرمایا گیا وہ بالکل واضح ستھرا،
سبحان اللہ،
تو اہل اللہ کا تو کشف اور الہام وہ سارا ویسے
ہی
ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے۔ تو انہوں نے عمل شروع کیا، لیکن غور و خوض کی عادت دیکھیں، اللہ والوں کا جو وہ ہے نا سوچ، وہ کتنی عبادت کی طرف اور اہل اللہ کے ارشادات کی طرف، ان کو سمجھنے کی طرف، ان کی حقیقت جاننے کی طرف لگتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے عمل تو شروع کر دیا لیکن میں سوچتا رہا کہ اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی،
اچھا،
اس کی کوئی فضیلت ہوگی۔ کہتے ہیں میں تفاسیر پڑھ رہا تھا، کسی تفسیر میں میں نے لکھا ہوا دیکھا کہ جو ہر روز عصر کے بعد پانچ بار سورہ نبا پڑھے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اسیر ہو جائے گا،
سبحان اللہ،
یعنی اس کے دل میں ایک ہے نا نہ چاہتی ہوئی بھی خوب محبت اللہ تعالیٰ کی پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت ہی تو سارے کمالات کی کنجی ہے،
سبحان اللہ،
ایک تو یہ وظیفہ ہے،
ٹھیک ہے،
تو جو اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھانا چاہتے ہیں ان کو کرنا چاہیے،
اس طرح اس وظیفے پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت
میں بہت پیارا بہت پیارا ماشاء اللہ.
اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ سائیڈ افیکٹ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام.
ایک ڈاکٹر بیمار ہو گئے اور بیماری کے بعد انہوں نے مختلف ٹیسٹ کروائے, آخر کار ڈائگنوز یہ ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کو کینسر ہے. اب ڈاکٹر صاحب کو جب کینسر ہوا تو جو جتنے ان کے جان پہچانے والے ڈاکٹر تھے انہوں نے اپنے اپنے ٹریٹمنٹ کیے, پورا باقاعدہ پینل بیٹھا اور برا تحقیق اور اس کے بعد علاج کی صورت بنانے کی کوشش کی گئی, لیکن مرض بڑھتا چلا گیا. ڈاکٹر صاحب نے کچھ اس طرح کی روایتیں جو ہے نا یہ ان کی معلومات میں آئی تھیں کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو, اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. اب ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے تھے کہ میرا علاج ہو نہیں رہا ہے, بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے. اچانک ان کو یہ پڑی ہوئی بات یاد آ گئی کہ اپنا علاج صدقے سے کرو. کہا کہ بالکل درست ہے, چلے میں اپنا علاج صدقے سے کرنا شروع کرتا ہوں. دنیاوی علاج سے تو فرق پڑ نہیں رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ صدقے سے فرق پڑ جائے. اب ڈاکٹر صاحب نے ایک ایسا گھر تلاش کیا جو مفلس اور تنگ دست ہو, غریب ہو. اگرچہ ڈاکٹر صاحب کی بھی جو طبیعت تھی وہ خراب ہونے کی وجہ سے اس پر بھی خرچ آیا اور خرچ کی وجہ سے وہ پیسے اتنے رہے نہیں تھے, لیکن جو بھی آمدنی جو ان کی رقم بچی ہوئی تھی وہ بھی انہوں نے ایک گھر ڈھونڈا, ایک گھر, اور ڈھونڈ کر کوشش کی کہ اس کا خرچہ اس گھر کا اٹھانے کی میں کوشش کرتا ہوں. لہذا آپ کسی کا انتظام کیا اور اس گھر میں اپنی وہ رقم بھجوائی, اور باقاعدہ انہوں نے بتایا کہ چونکہ میں کینسر کا مریض ہوں اور بیمار ہوں اور میں نے پڑھا ہے کہ صدقے سے اپنی بیماری کا علاج کرو, اور ویسے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, تو آپ میرے لیے دعا کرنا. یہ رقم انہوں نے اس ڈاکٹر صاحب نے اس گھر کے حوالے کر دی. جب اس گھر میں رقم پہنچی تو آہستہ 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 ڈاکٹر کی جو بیماری تھی اس میں بہتری آنا شروع ہوئی. ڈاکٹروں کا وہ جو ریسرچ جو پینل تھا جب اس کے سامنے ڈاکٹر کی جو دوبارہ رپورٹس پیش کی گئیں تو سارا پینل دیکھ کر حیران ہو گیا کہ آپ کی رپورٹس تو کلیئر آ رہی ہیں, آپ نے یہ علاج کیسے ہو گیا؟ ان کو ڈاکٹروں کے اکیلے کام نہیں کر رہی تھی. لیکن خود وہ بھی ڈاکٹر جس کو کینسر تھا اس نے کہا کہ صدقے سے علاج کرنے کا آیا ہے تو میں نے بھی صدقے سے علاج کیا, اور اس نے اپنا وہ سارا معاملہ بتایا. تو اس سے یہ ہوا کہ الحمدللہ اس ڈاکٹر صاحب کو اپنی بیماری سے نجات نصیب ہوئی.
میرا سوال یہ ہے حضرت کہ جو منافع خوروں نے اس موسم کے اندر جو ہے اتنا اس حد تک جو ہے مطلب کپڑوں کو مہنگا کر دینا یا کفن کو مہنگا کر دینا یا یہ کہ گرمی کے باعث جو چونکہ اے سی کی اور ان ساری چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے تو اس کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے, تو حضرت یہ ذرا ایک عرض کر دیں یا مدنی کچھ پھول عطا کر دیں کہ یہ کس حد تک جو ہے مطلب یہ منافع جائز ہے؟
مسئلہ یہ ہے کہ منافع کتنا, آپ کی اپنی ذاتی چیز ہے, آپ اس کو جتنی چاہے مہنگی بیچ سکتے ہیں, اس کا یہ ایک الگ میٹر ہے. اور مارکیٹ سے ہٹ کر ایک چیز بیچتے ہیں, دھوکہ دے کر جو بیچی جاتی ہے وہ ایک الگ میٹر ہے. گبن فاحش کے بعض احکامات بعض چیزوں پر اس طرح نافذ ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر خیر خواہی امت کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جب یعنی لوگوں پر جب پریشانی آتی ہے, لوگوں پر جب مصیبت آتی ہے, لوگوں پر جب دکھ پڑتا ہے, تو آپ کے منہ میں نفے کا مطلب کہتے ہیں وہ نفع کیسے نظر آتا ہے آپ کو؟ یعنی غریبوں کے لیے تو آپ غور کیجئے کہ اتنی مہنگائی ہو گئی کہ 600 روپے کی برف کی سیل آئس سیل 600 روپے کی ملتی تھی, 1200 روپے کی ہو گئی. ہم فیضان مدینہ میں منگوا دینا متقفین کے لیے برف, مجھے مجلس سے بتایا 600 کی برف 1200 روپے کی ہو گئی. اسی طرح جب کفن مہنگے ہو جائیں گے اور تدفین مہنگی ہو جائے گی, یعنی کہ ایک شخص آپ کے گھر پر ایک میت ہے اور آپ اس کو دفن کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو قبر کی جگہ نہیں مل رہی, اور کوئی کہے کہ جناب گھر جگہ میں تم کو انتظام کر دیتا ہوں, 50,000 روپے لوں گا, تو کیا مطلب بورڈ لگا دیا جائے قبرستان کے اوپر قبر فور سیل گریو فور سیل؟ قبر بکنے کے لیے تیار ہے. آپ سوچئے کہ مرنے کے بعد کتنی تکلیف ہے. مزدور شخص جب انتقال کر گئے اس کے گھر کا تو ویسے کمانے والا ہو سکتا ہے چلا گیا ہو, اب تدفین کے لیے وہ کیا 50-60-70 ہزار روپے کہاں سے انتظام کریں گے. رحم کیجئے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, رحم کیجئے اے معاشرے میں رہنے والوں, رحم کرو رحم کرو رحم کرو, تم پر اللہ رحم فرمائے, رحم کرو, خدا را رحم کیجئے. ایک بزرگ ہے امام مستدرک, یہ امام حاکین مستدرک سے یہ مشہور ہیں, ان کی حکایت ہے کہ ان کے منہ پر پھورے نکلے تھے, پھورے طرح طرح کے انہوں نے علاج کروائے لیکن فرق نہ آیا. تو ایک سال انہوں نے ایک بزرگ کے اس میں گئے اجتماع میں جمعہ کے, اور انہوں نے دعا کے لیے درخواست دی کہ مطلب میرے لیے دعا کی جائے. دعا کی گئی, آمین کہا گیا. تو دوسرے جمعہ کو کسی نے اسی مجلس میں اطلاع دی کہ جب ہم گھر پلٹ کر گئے تو رات کو ہم نے امام حاکم مستدرک رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے لیے ہم نے دعا کی, تو جب ہم سوئے تو رات کو ہمیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی, اور گویا کہ مجھے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ابو عبداللہ سے کہے مسلمانوں پر پانی کی وسعت کرے. تو امام بیہقی فرماتے ہیں کہ میں وہ رکا اپنے استاد حاکم مستدرک رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس لے گیا, انہوں نے اپنے دروازے پر پانی کی سبیل بنانے کا حکم ارشاد فرمایا. وہ جب بن چکی تو اس میں پانی بھروا دیا اور اس میں برف بھی ڈلوائی کہ لوگ پانی پینا شروع کریں. کہتے کہ ایک ہفتہ نہ گزرا تھا کہ شفا ظاہر ہونے شروع ہوئی, چہرے پر جو پھورے نکلے ہوئے تھے وہ دور ہونے شروع ہوئے, اور چہرہ اس اچھے سے اچھے حال پر ہو گیا جیسے کبھی نہ تھا. اس کے بعد اب برسوں حیات رہے. دیکھیں لوگوں پر پانی کی وسعت کی کہ لوگ پانی پئیں گے, تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنی مہربانی فرمائی. تو آپ سے یہی عرض ہے, جتنے بھی اسلامی بھائی دیکھ اور سن رہے ہیں, برائے کرم کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ غریبوں کی مدد کریں. ہمارے بہت غربت ہے, بہت غربت ہے, پہلے بھی عرض کی ہے, بہت غربت ہے, بہت ہی غربت ہے. اور نفع خوروں سے ہاتھ جوڑ کر مت انتجا کرتا ہوں, خدا کے واسطے اپنے حال پر بھی رحم کریں, امت کے حال پر رحم کریں. نفع کم لیں نہیں کمائیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ یہ غور کریں کہ آپ اگر اپنا نفع چھوڑتے ہیں اور آخرت کے ثواب پر نظر رکھتے ہیں, یا آپ نے ثواب چھوڑا اللہ تعالیٰ آپ کو جو اس کے اجر عطا فرمائے گا, یہ اجر کیا اس کی اہمیت کو سمجھے. نفع تو یہیں رہ جائے گا, پیسہ یہیں رہ جائے گا, دولت یہیں رہ جائے گی, اور پھر کیا اس سے کیا دن میں خوشی داخل ہوتی ہے, ارے یار لوگ مر رہے ہیں کفن مہنگا کر دو, لوگ مر رہے ہیں قبر مہنگی کر دو, ایسا تو نہیں نا. کتنی بے رحمی والی بات ہے, آپ سوچیے کتنی سنگ دلی والی بات ہے, ذرا سوچیے. خدا نہ خاصہ ہم پر کوئی مصیبت پڑی تو ہم کیا کریں گے.
اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ, آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
ہمارے معاشرے میں ایک عجیب و غریب قسم کی عادت, وہ یہ کہ بلا اجازت اور بلا روک ٹوک کسی کی چیز کا استعمال کر لینا. ایک شخص آ کر بیٹھتا ہے اور ماحول بنا ہوا ہے, اس نے جیب سے اپنا موبائل نکالا اور رکھ دیا, اس کے ساتھ جو بیٹھا ہے وہ فوراً موبائل اٹھائے گا,
اور دیکھنا شروع کر دے گا. حالانکہ یہ اس کو پسند نہیں ہے, وہ نہیں چاہتا کہ میرا موبائل کو اٹھائے, میرا موبائل کو دیکھے. بہت زیادہ تھوڑا سی فرینڈ شپ ہوگی, کلوز ہوں گے تو یا پاسورڈ کیا پاسورڈ, اب اس صاحب کو اپنا پاسورڈ بتاؤ. پاسورڈ بتا دیا تو پاسورڈ لگانے کے بعد گیلری کا ہے, گیلری میں چلے جائیں گے, پھر وہاں فوٹو دیکھنا شروع کر دیں گے, میسج پڑھنا شروع کر دیں گے. حالانکہ یہ بات کسی بھی ایک سمجھدار اور سلیم الفطرہ شخص کو پسند نہیں ہوگی. یعنی اگر بیٹا بھی باپ کے لیے کرے تو بھی درست نہیں ہے. ہاں, والد اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے اور اپنے بیٹے کو رائے راست پر لانے کے لیے اپنی اولاد کی دیکھ بھال کے وغیرہ کے حوالے سے اس کو کسی دائرہ کار میں اس طرح کے کرنے کی تو اجازت دی جائے گی, لیکن اگر کھائی نہ کھائی بیوی اپنے شوہر کے اس طرح موبائل فون چیک کرتی رہے یا شوہر اپنے بیوی کے موبائل فون کھائی نہ کھائی وہم اور شک کی بنیادوں پر چیک کرتے رہیں تو اس سے ناراضگی اور حالات بگڑنے کا اندیشہ رہتا ہے. لیکن یہ جو ماحول ہے, یار موٹر سائیکل دینا موٹر سائیکل, اب وہ نہیں دینا چاہتا موٹر سائیکل. آپ جاؤ گے اور آؤ گے 200 روپے کا پیٹرول جلا دو گے. بےچارے نے بڑی مشکل سے تو پیٹرول کا ارینجمنٹ کیا ہے. کار کی چابی مانگ لیں گے, یار بہت دن ہوا فیملی کو گھمانے نہیں لے گیا, ذرا چابی دینا. کوئی خدا نہ کرتا ایمرجنسی ہو تو کوئی بھی آپ کو مطلب اپنی کار نکال کر بٹھا کر دوائی دلا کر لے آئے گا. لیکن اب محض تفریح کے نام پر, انٹرٹینمنٹ کے نام پر آپ اپنے دوست سے کار مانگ رہے ہیں, ایون کہ بھائی سے بھی اس طرح کار مانگیں گے اس کو بھی فیل ہوگا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو غور طلب ہیں, ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہوتی ہیں. گھروں میں اسلامی بہنیں کوشش کریں تو سوال سے بچ سکتی ہیں. مثال کے طور پر ایک کا دفعہ چلو آپ نے نمک مانگ لیا, اب آپ کے روز کی عادت ہوئی ہے کہ کبھی پڑوسن سے نمک مانگ رہی ہیں, کبھی پڑوسن سے ماچس کی ڈبیاں مانگ رہی ہیں, کبھی اس سے مسالہ مانگ رہی ہیں, کبھی اسے لیمبو مانگ رہی ہیں, تو کبھی اسے سوس مانگا جا رہا ہے, کبھی کیچپ مانگا جا رہا ہے, کبھی کیا مانگا جا رہا ہے. تو کبھی کبھار کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو مہینے میں ایک کا دو مرتبہ سمجھ میں آتا ہے, کوئی بھی پڑوسی سمجھ جائے گا کیا ان کیا نہیں ہوگا. اب آج مانگنے کا, وہ آج نمک ختم ہو گیا, وہ ان کو بتانا بھول گئی تھی تو وہ لائے نہیں ہے, ذرا نمک دے دیجیے گا. اگلے دن بھی نمک مانگنا ہے تو وہ بھی کہے گی کہ پتہ نہیں یہ بولتی بھی نہیں ہے یا وہ اس کا مطلب شور بھلکر ہے. تو اس طرح اپنا وقار اپنا معیار بھی خراب ہوتا ہے, تعلقات بھی متاثر ہوتے ہیں. کسی کی چیز پڑی بھی ہوئی ہو نا, میرا تو مشورہ یہ کہ آپ کی کتنی اپنائیت ہے نہ مانگے. یعنی بعض لوگ تو موبائل کرنے کے لیے کہتے تھے کہ یار وہ موبائل ملانے میرا بیلنس ختم ہو گیا تھا, اب اس کا بھی بیلنس وہ بچا کچھ تھا, اب وہ ختم کرنے کا آپ نے تہیا کیا ہوا ہے کہ اس کے موبائل میں بیلنس ہونا نہیں چاہیے. ارے آپ نے وہ نیا موبائل خریدا کیوں, آپ کو کیا تکلیف ہے, خریدا کہ نہیں خریدا. اتنی مطلب کہ اس طرح کے معاملات ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں کہ فضول قسم کے سوالات, فضول قسم کی حرکتیں, فضول قسم کے مطالبے یہ تکلیف دیتے ہیں. ایک شخص ایک بزرگ کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے اس میں اعظم سکھائیے. تو اللہ کے اس نیک بندے نے اس سے فرمایا کہ کیا تو اس میں اعظم سنبھالنے کی طاقت رکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں سنبھالنے کی طاقت رکھتا ہوں. تو فرمایا کام کر, شہر کے فلاں حصے میں جا اور وہاں دیکھ کر کیا ہو رہا ہے, پھر مجھے بتا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. اس حصے کی طرف گیا, تھوڑی دیر میں دیکھا تو ایک بزرگ ٹائپ کے شخص تھے, بزرگ تھے, اس سے ایک پولیس والا کوئی چیز چھین رہا تھا اور مار رہا تھا نا, اس کو بڑا وہ عجیب و غریب غصہ آ رہا تھا جو دیکھ رہا تھا. وہ تو دوڑا ہوا گیا حضرت کے پاس, کہا حضرت وہاں تو بڑا عجیب منظر تھا, وہ کیا تھا؟ بولا وہ ایک شخص وہ پولیس والا تھا مار رہا تھا بزرگ کو. میں آپ کو پہلے کہتا تھا مجھے اسم اعظم سکھا دیں, بولا کیا کرتا؟ بولا میں اس میں آدم ہوتا تو میں ایسی بد دعا کرتا, اس کا بیرا کر کر دیتا, بزم کر کے رکھ دیتا اس کو. وہ اللہ کے نیک بندے فرما دے کہ تیرے اندر اس میں آدم سنبھالنے کی طاقت ہی نہیں ہے. وہ جس بزرگ کو وہ تنے مار کھاتے دیکھا ہے نا, وہ بزرگ وہی ہیں جنہوں نے مجھے اس میں آدم سکھایا ہے. ان کو اس میں آدم نہیں پتا ہوگا, تو ہر ایک کی اتنی اوقات اور ہر ایک کی اتنی پوزیشن نہیں ہوتی کہ وہ بہت کچھ سمجھے، بہت کچھ سیکھے، بہت کچھ جانے. یہ اللہ تعالیٰ کی بس کرم نوازی ہو کہ ہم بندے کو جو ملتا رہے وہ اچھا ہے. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں یہ بھی پتا چلے، ہمیں یہ بھی پتا چلے، ہمیں وہ بھی پتا چلے، اور ہم یوں بھی جانے وہ بھی جانے. لیکن اصل یہ ہے، اعلی حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ مرید کی کامیابی یہ ہے کہ اس کو فتح باب نہ ہو، یعنی اس کے لیے کوئی ایسے دروازے نہ کھلیں وہ زندگی بھر خود کو گناہگار سیاہکار سمجھتا رہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کرتا رہے اور اپنے آپ کو مطلب کہ عاجز سمجھے، مغفرت کی بھیک مانگتا رہے. ورنہ کچھ ایسی ہوتی ہے کہ یار اب یہ نظر آ گیا تو یوں کرتا تو یہ ہاتھ میں آ جاتا ہے، تو یہ دیکھتا ہوں تو یہ نظر آ جاتا ہے، تو یوں کرتا تو یہ ہو جاتا ہے، فو کرتا تو ایسا ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اگر وہ پائے گا تو ممکن ہے کہ اس کے اندر تکبر آ جائے، غرور آ جائے، اور بہت ساری چیزوں میں وہ پھنس جائے، بہت سارے فتنوں کا وہ شکار ہو جائے. لہذا اللہ تعالی ہمیں اسی حال میں رکھے جس حال میں رہنا ہمارے رب کو پسند ہے.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جب ہم ہیئر ڈریسر کا کام کیا کرتے تھے تو ہیئر ڈریسر جب کٹنگ وغیرہ کرتے ہیں تو ان کے جسم پر اور ان کے کپڑوں پر کٹنگ کے بال چپک جاتے ہیں، جو کہ ہلکے پھلکے صفائی کر کے ہم اسی حالت میں مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہو جاتے تھے، تو اس معاملے میں ہیئر ڈریسر کس طریقے سے احتیاطوں کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوں؟
یہ شاید آسان صورت ہے کہ جب نماز کے لیے آئے تو کپڑے تبدیل کر لے تاکہ وہ بالوں والے کپڑے وہیں رہ جائیں، پھر جب کام کرنے لگے تو وہ بالوں والے پہن لے.
میرا نام سہیل ہے اور میری یہ ہیئر ڈریسر کی دکان ہے. لوگ کہتے ہیں میرے بال ایسے ادا کر کے جیسے بنا دو، اور عورتیں لڑکوں کے جیسے بال رکھتے ہیں اور لڑکے عورتوں کی طرح بال رکھتے ہیں، تو اس کا کہنا کیسا ہے؟ یہ
تو یہ ہیئر ڈریسر کو کہتے ہیں کہ فلاں اداکار جیسے بال بنا دو، ہیئر ڈریسر بھی تو جانتا ہوگا نا وہ بنانا. ہاں پیسے یہ کہیے تو یہ تو اس میں مطلب ممنوع ہے یہ اس طرح کے بال، یعنی ایکٹروں کی اداکاروں کی نقالی جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے. نقالی کرنی ہے تو شرفا کی جائے، اللہ کے نیک بندوں کی نقالی کی جائے. ایک حکایت نیکی کی دعوت میں لکھی ہے اپنے کہ ایک مسخرے کا انتقال کا وقت قریب آیا، اس نے اپنے دوست سے کہا کہ یار میری ایک وصیت ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری داڑھی میں تم آٹا چھڑک دینا. تو اس نے کہا کہ یار تم مرتے مرتے بھی مستی نہیں چھوڑتا. اس نے کہا میں مستی نہیں کر رہا، کوئی حکمت ہے، تو یہ میری وصیت پوری کر دینا. پر ٹھیک ہے، تو اس کے انتقال کے بعد اس نے وہ آٹا چھڑک دیا، تدفین ہو گئی. پھر کچھ عرصے کے بعد خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا، بولا وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، مجھ سے کہا گیا کہ تم نے یہ کیوں کیا، اپنی داڑھی میں آٹا کیوں چھڑکوایا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب روشن ہے. وہ میں نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ میں نے سفید بالوں کی فضیلت سنی تھی کہ تو سفید بالوں والوں کی حیا فرماتا ہے، کو عذاب دینے سے سزا دینے سے حیا فرماتا ہے. اب میرے بال سفید ہو نہیں رہے تھے، کالے ہی کالے تھے، تو میں نے سوچا لاؤ اب قبر میں تو سفید بال لے جاؤں ترکیب سے، تو یوں میں نے آٹا چھڑکوا دیا. اللہ تعالیٰ کو میری یہ ادا پسند آ گئی اور میری مغفرت ہو گئی. اچھوں کی نقالی اچھی ہوتی ہے، اچھوں کی نقل اچھی ہوتی ہے، بروں کی نقل بری ہوتی ہے.
باپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، ہمارے علاقوں میں پھیری والی حضرات عورتوں کے بال مہنگے داموں میں خریدتے ہیں، کئی عورتیں پیسوں کی لالچ میں اور کئی غربت کی وجہ سے فروخت کرتی ہیں، کیا عورتوں کے بال خریدنا یا فروخت کرنا جائز ہے کہ نہیں؟
عورت کے بال بلکہ انسان کے بال کی بیع نہیں ہو سکتی، اس کا بیچنا خریدنا دونوں گناہ ہے. اور غیر مرد سے تو عورت کو اپنے بال چھپانے کا حکم ہے، اس کو دکھا بھی نہیں سکتی، یہ دوسرا گناہ. تو بہرحال یہ کہ یہ تجارت جو نہیں، یہ ناجائز تجارت ہے، گناہوں بھری تجارت ہے.
حضرت میرا سوال یہ تھا کہ بعض لوگ گنجپن کی وجہ سے وگ لگواتے ہیں، اور کیا یہ اتار کر مسا کرنا ہوگا یا اس کے اوپر سے ہی مسا ہو جائے گا، اور کیا جاندار کے بالوں کی وگ لگوا سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرما دیجیے.
انسانوں اور خنزیر یعنی سور کے بالوں کے علاوہ دیگر جانوروں کے بالوں کی وگ لگا سکتے ہیں، اور جہاں تک اتار کر مسا کرنے کا تعلق ہے تو وگ اتارنا ممکن ہے تو اتار کر مساح کیا جائے گا، اور اگر اس طرح جوائن کر دی گئی کہ اب یہ اتاریں گے تو پھٹے گی، اور اس طرح مطلب یہ کہ نہیں اتر پائے گی، تو اب اوپر سے مساح کر لیا جائے.
اگر بارشیں ہو رہی ہیں، آج کل بارشوں کا موسم ہے، اگر بارش کا پانی منہ میں چلا جائے تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا؟
روزے کی حالت میں اگر بارش کا پانی منہ میں چلا گیا، روزہ بھی یاد ہے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، حلق سے نیچے چلا گیا. ہاں منہ میں رہا اور اس نے تھوک دیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس میں پھر ایک صورت ہے کہ وہ سویا ہوا ہے اور نیند کی حالت میں اگر بارش کا پانی منہ میں چلا گیا، حلق سے نیچے اتر گیا، یا ویسے ہی کسی نے پانی ڈال دیا منہ میں اور حلق سے نیچے چلا گیا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا.
محمد فقیر احمد اتار سے میں فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. تو میں نے نا توبہ کرنی ہے، کیونکہ مجھ سے نا بہت زیادہ غلطیاں ہوئی ہیں. تو میں نا دعوت اسلامی کو جانتا نہیں تھا، تو پہلے میں دعوت اسلامی کے بہت خلاف تھا، کیونکہ ماحول کچھ اس طرح کا مجھے ملا. جو میرے دوست تھے نا، انہوں نے دعوت اسلامی کے خلاف مجھے ایسی باتیں بتائی، تو مجھے پتہ نہیں چلا. تو میں نے توبہ کرنی ہے، اور آئندہ انشاءاللہ میں ایسا نہیں کروں گا. پھر میں نے مدنی چینل دیکھا اور مجھے بہت ہی سکون ملا، بہت ہی سکون ملا. تو میں توبہ کرتا ہوں، اور مجھ سے جو غلطی ہو گئی ہے تو پلیز مجھے آپ معاف کر دیں.
ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرمائے. اور مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں حاضری دیجیے، مدنی قافلوں کے مسافر بنیے، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا.
ویسے دعوت اسلامی کے آپ جب قریب آئیں گے نا، تو امید کرتا ہوں کہ بہت ساری غلط فہمی آپ کی دور ہو سکتی ہیں. بعض اوقات دور رہنے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ یار دعوت اسلامی یہ نہیں کرتی، دعوت اسلامی یہ نہیں کرتی، دعوت اسلامی یہ نہیں کرتی، یہ مجھے ملے ہیں سے. مگر جب وہ دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آئے، بلکہ نظام میں آئے نا، تو انہیں پتہ چلا کہ دعوت اسلامی کیا کیا کر رہی ہے. ہمیں یہاں تک کہا گیا کہ جو چیز ہم سوچ نہیں رہے تھے نا، وہ بھی کر رہے ہیں. دیکھیں، ہر چیز اسکرین پر بہت زیادہ واضح ہو جائے ضروری نہیں ہوتا. بہت ساری چیزیں اندر آنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ دعوت اسلامی آپ کی تحریک کیا کیا مدنی کام کر رہی ہے، اور کام کے کرنے میں بھی کس قدر مشکلات اور کس قدر مطلب کہ وہ پریشانیاں ہوتی ہیں، اور کس انداز سے کام کیے جاتے ہیں. تو آپ دور رہیں گے تو بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں. اسی طرح مدنی کاموں کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے، تو فلاں کے حوالے سے، لیکن جب آپ قریب آتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوں گی، آپ کے دل میں دعوت اسلامی کی محبت بڑھے گی، اس کے کام کرنے کے آپ کو انداز پیارے بھی لگیں گے. اچھا، اس دوران آپ کے اگر کوئی مشورے ہوتے ہیں تو بالکل آپ دے سکتے ہیں. دعوت دوں گا تمام عاشقان رسول سے کہ دعوت اسلامی کو دور سے نہ دیکھیں، قریب آئیں، قریب بھی نہ آئیں، اندر آ جائیں، بالکل اندر آ جائیں اور مدنی کام کو اوڑھ لیں. انشاءاللہ تعالی آپ کو بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی.
مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سحری کے مناظر. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کی محبت کو ایمان کی حلاوت کے لیے شرط قرار دیا گیا. چنانچہ متفق علیہ حدیث پاک میں بیان کروں گا. متفق علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں مروی ہو. چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علی صلی اللہ نے ارشاد فرمایا ثلاثن من کن نفیح وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں ہیں کہ جس شخص میں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت اور اس کی مٹھاس کو پا لے گا. وہ تین چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. یہ پہلی شے ایمان کی حلاوت کو بڑھانے والی وہ کیا ہے کہ اس شخص کے نزدیک اللہ اور رسول سے بڑھ کر کوئی محبوب نہ ہو. دوسری چیز وَأَن يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ وہ کسی انسان سے بھی اگر محبت کر رہا ہے تو خالصتاً وہ رب تعالیٰ کے لیے ہی محبت کرے. اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، یعنی وہ کفر کی طرف لوٹنے یعنی ایمان کے سلب ہو جانے اور کفر کی طرف لوٹ جانے کو یوں ہی ناپسند سمجھے جس طرح اپنے آپ کو آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے. محبت ایسی شے ہے کہ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے انسان کو دنیاوی اعتبار سے بھی تو پھر بندے کے اپنے تقاضے جو طبیعت کے ہوتے ہیں اور اپنے قانون سب ختم ہو جاتے ہیں اور جو محبوب ہوتا ہے بس اس کی رضا جوئی کے لیے بندہ مصروف عمل ہو جاتا ہے. ایک حدیث پاک ابو داؤد شریف کی حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت رکھے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے بغض رکھے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے عطا کرے اور اللہ کے لیے کسی سے کچھ روک لے. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ ویسے تو مومن کی شان یہ ہونی چاہیے، بندے کی یہ شان ہونی چاہیے کہ اس کا ہر کام ہر حرکت و سکنت اپنے رب کے لیے ہونی چاہیے، لیکن حدیث پاک میں ان چار کا ذکر کیوں کیا؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ چار چیزیں ایسی ہیں جس میں نفس کا دخل ہوتا ہے، کسی سے محبت کر رہے ہیں، کسی سے بغض،
کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، غرض نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے.
تو جب یہ چاروں باتیں اللہ کے لیے ہو جائیں گی تو دیگر چیزیں بدر جائے اولا رب کے لیے ہوں گی. ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت رکھے، اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھے، اللہ تعالیٰ کے لیے عطا کرے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے روک لے، فقد استکمل الایمان، تو تحقیق اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا.
ہمیں سب سے محبت ہوتی ہے، کیا رب سے محبت ہے؟ ہم سب کو خیال رکھتے ہیں کہ کبھی وہ ناراض نہ ہو جائے، کبھی میرا دوست ناراض نہ ہو جائے، میری فیملی ناراض نہ ہو جائے، میں جہاں کام کرتا ہوں وہ باس ناراض نہ ہو جائے، میرے کولیگز ناراض نہ ہو جائیں. کبھی یہ سوچتے ہیں کہ رب ناراض نہ ہو جائے جس نے بنایا، جس نے پالا، جس نے سب کچھ دیا. ہم بڑے عجیب لوگ ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا میں جو ہمیں تھوڑا سا تحفہ دے دے ہم اس کے شکر گزار، اس کے تھینک فل، جو زیادہ ہمارے کام آ جائے ہم آلویز تھینک فل ہو جاتے ہیں، زندگی بھر اس کا خیال رکھتے ہیں کہ یار یہ بڑا کرم فرما ہے، میری بڑا خیال رکھتا ہے، اس نے بڑے مشکل میں میرا ساتھ دیا. ذرا سوچو تو صحیح رب نے کیا کیا دیا، میں اور آپ گنتی نہیں کر سکتے. ہم اپنے پاس جو نعمتیں صرف اسی کو گنتی کر لیں کہ ہم ہاسپٹل میں نہیں ہیں اس وقت، میں اور آپ اس وقت اس منچ پہ بیٹھے ہیں، مدری چل کے ناظرین آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم اس وقت ہاسپٹل میں بھی تو ہو سکتے تھے، میں بول رہا ہوں، میں بغیر بولنے والا بھی تو ہو سکتا تھا. جو بول سکتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، جو دیکھ سکتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، جو سن سکتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے. میں کتنی نعمتیں گنواؤں، ہم کھا سکتے ہیں، لوگ ڈرپوں پہ ہیں، وہ ڈرپ کے ذریعے اتار رہے ہیں. یعنی ایک اس میں ہمارے لیے کتنا مقام شکر ہے کہ ہم اپنے پیروں پہ چل رہے ہیں، لوگ بےچارے کتنی تکلیف میں مدری چلنے کے ناظرین میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تو ہونا یہ چاہیے تھا، تکلیف والوں کو بھی رب سے محبت ہے، ہونی چاہیے، مگر جو صحت مند ہے، جو خوشحال ہے، یعنی اتنا عجیب معاملہ ہے کہ جس کو رب نے زیادہ نعمتیں دی ہیں وہ رب کی اتنی زیادہ نافرمانیاں کر رہا ہے. ارے اس کو تو زیادہ سجدے کرنے چاہیے تھے، اس کو تو رب کی زیادہ مہربانی ماننی چاہیے تھی، اس کو تو اپنے رب کو ناراض کرنے والا کوئی کام ہی نہیں کرنا چاہیے تھا کہ میرے مولا تیری مہربانی، تو نے مجھے خوشحال کیا، صحت مند دیا، پیسے دیے، فیملی دی، گھر دیا، روڈ پہ نہیں سلایا، پھر بھی ہم نافرمانیاں کریں، پھر بھی اپنے رب سے پیار نہ کریں. ارے دنیا والے تھوڑا مدد کر دیں، میں اور آپ دنیا والوں کے پیار میں دیوانے، ان کے شکر گزار ہو جائیں. اور رب نے ہمیں اتنا کچھ دیا اور ہم نافرمانیاں کریں اس کی، اس کو ناراض کریں. اللہ سے پیار کرو، اپنے رب سے محبت کرو اور دل و جان سے محبت کرو. ارے وہ ناراض ہو گیا تو کون ہے جو ہماری بخشش کرے گا؟ اگر وہی ناراض ہو گیا، ساری دنیا راضی ہو گئی، ہم کہاں جائیں گے؟ ارے ساری دنیا ناراض ہو جائے نا اور رب راضی رہے، وہ شخص کامیاب ہے. اور برباد ہو جائے گا وہ شخص جس سے ساری دنیا بے شک راضی ہو، عزتیں کرتی ہو، تعظیم دیتی ہو، رب ہی ناراض ہو. ارے سوچو کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے، اسی نے بخشنا ہے، اسی نے مجھے بنایا، اگر وہ معاف نہ کرے گا تو کون ہے جس سے میں معافی مانگوں گا؟ لا یغفر الذنوب الا انت یا اللہ،
اللہ کے بغیر کوئی نہیں جو گناہوں کو معاف فرمائے گا. اپنے رب کی رضا کی فکر کرنی ہے, اپنے رب سے سچی محبت کرنی ہے. پہلے یہ دیکھیں کہ جو میں کر رہا ہوں, جو میں بول رہا ہوں, جو زندگی گزار رہا ہوں, وہ میرے رب کو پسند بھی ہے کہ نہیں. جس نے بنایا وہ ناراض ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے.
رمضان کا
ٹرانسمیشن کے آخر میں ملاحظہ کیا, یو ایس اے اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے پیش کیا جانے والا سلسلہ بلیسنگ آف رمضان, آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں.
چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف, قرآنی سورتیں اور ان کے نام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اہلن و مرحبن. آج جناب یہ ذکر کرنے لگے ہیں سورہ توبہ شریف کا, اور یہ قرآن میں واحد سورت ہے جس کے ساتھ آپ کو شروع میں
بسم اللہ نہیں,
ہاں بسم اللہ شریف لکھی ہوئی نظر نہیں آتی ہے. تو اب یہ سب میں ہوتی ہے بسم اللہ شریف, اس میں کیوں نہیں لکھتے اس سے پہلے, کیوں نہیں لکھتے یہ بھی بتائیں گے بلے گا. ماشاء اللہ جناب سٹارٹ کیجئے. مرحبا.
یہ کرتے ہیں کہ سورہ توبہ کو سورہ توبہ کیوں کہتے ہیں؟
ٹھیک ہے, مدینہ مدینہ
اصل تو ہمارا جو
سینٹرل آئیڈیا یہی ہے.
جی جی, کہ اصل میں سورہ توبہ کے 10 نام آئے ہیں.
10
10 نام
اچھا,
اور اس کے بھی ہر نام کے پیچھے حکمت پوشیدہ ہے.
مرحبا.
مثلا ایک سورت کا نام فادحہ بھی ہے. فادحہ کا مطلب منافقوں کو رسوا کرنے والی.
اچھا 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 اچھا
تو منافقین جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے, جو اسلام کو مٹانے کی نئی نئی ترکیبیں کیا کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں پر آشکار کر دی وہ چیزیں.
ٹھیک ہے,
اس سورت نے ان کے ان ناپاک ارادوں کو فاش کر دیا, گویا کو رسوا کر دیا. اس لیے اس سورت کا ایک نام سورہ فادحہ بھی ہے.
ماشاء اللہ.
اور ایک اس سورت کا دوسرا نام سورہ براءت بھی ہے.
مرحبا.
براءت کا ایک معنی تو ہوتا ہے کہ آزادی.
جی جی.
اور لیکن یہاں پر اس معنی میں ہے بیزاری کا اظہار کرنا. سلمان اللہ و رسول مشرکوں سے بیزار ہیں.
رمضان المبارک میں روزی کی حالت میں ہمارا ایک پرٹیکولر کورس آف ایکشن ہوتا ہے, اور یعنی سوشلائزیشن کے نام پر یا کس نام پر, کیا سوشلائزیشن منع ہے, ملنا جلنا منع ہے, اور ملنا جلنا منع ہے اور یہ ٹاپک لے کر بیٹھ گئے, یا جو ہمارا ملنے جلنے کا انداز ہے اس میں کوئی خرابی ہے, اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یعنی اس کے پیچھے آپ کہیں گے, آپ کیا دیکھتے ہیں اس میں کیا نقصانات ہیں؟
جو آپ نے پوچھا ہے نا کہ ہمارا ملنا جلنا,
جی جی,
ملنا جلنا بالکل جائز ہے, مستحسن ہے, جبکہ اس کو اچھے انداز سے کیا جائے.
ٹھیک ہے.
ہم الحمدللہ رمضان میں جو ہے وہ پانچ نمازوں میں مطلب پانچ مرتبہ لوگوں سے ملتے ہیں, یہ بھی تو ایک ملنا ہے. اور الحمدللہ اس وقت فیضان مدینہ میں کتنی اچھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور اچھی صحبتیں مل رہی ہیں, یہ بھی تو ایک ملنا ہے. یہ بھی تو ایک ملنا ہے رمضان.
اٹ مینز دیٹ کہ دا اونلی کانسیپٹ آف سوشلائزیشن ود ان دا فولڈ آف اسلام از ان مسجد. صرف مسجد کے اندر ہی ملنا ملنا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور ملنے کا تصور اسلام میں نہیں ہے.
کیوں نہیں ہے ملنا؟ دیکھیں مسجد کے علاوہ بھی ملا جاتا ہے, اپنے گھر میں بھی جو ہے نا وہ ملا جا سکتا ہے. آپس میں بیٹھ کر قرآن کا دور کیا جاتا ہے، درس و حدیث کا سلسلہ کیا جا سکتا ہے، مطالعہ کیا جا سکتا ہے، اچھی باتیں کی جا سکتی ہیں. دیکھیں ہر وقت ملنے کو ہم تو غلط نہیں قرار دے سکتے، ظاہر ہے جو قرآن و حدیث نے ایک حد مقرر کی ہے ہم اس حد سے تو تجاوز نہیں کر سکتے نا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. تو ایک مقصد بیان ہو گیا کہ عبادت کے لیے پیدا کیا. تو عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ سجدے کیے جائیں یا قرآن کی تلاوت کی جائے، نیکی کی دعوت دینا بھی عبادت ہے، ایک دوسرے کو اچھی بات کہنا، روزے کے مسائل بتانا، مطالعہ کرنا، بلکہ مدنی چینل دیکھنا، یہ بھی عبادت کی اقسام میں سے قسم ہے، اللہ کا ذکر کیا جائے. یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا جو موضوع ہے روزے اور محفلیں اور بیٹھکیں، اس میں جو نا عموماً ہوتا کیا ہے کہ وقت کا ضیاع بھی ہوتا ہے، بلکہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ روزہ ہے یار، ٹائم کس طرح پاس کیا جائے تاکہ ہمارا روزہ بڑی آسانی سے گزر جائے اور ہمیں پتہ نہ چلے. تو اس کی جو ہے نا وہ ایک تعداد ہے مسلمانوں کی جو اچھے ذرائع جو ہے نا وہ اپناتی ہے، اور ایک مسلمانوں کی تعداد ہے کہ جو اچھے ذرائع نہیں اپناتی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تمہیں ایسی بیکار پیدا کیا گیا ہے اور کیا تمہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے؟ وقت کی اہمیت ہمارے متعلق بیان کیا جا رہا ہے، ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا گیا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن،
اللہ اللہ،
پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو، وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو، وفراغک قبل شغلک، اپنی مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو، وشبابک قبل حرمک، اپنے بڑھاپے سے پہلے یہ جوانی اس کو غنیمت جانو. یہ جوانی پھر لوٹ کر آنی نہیں، زندگی بہت مختصر ہے. یقین سمجھدار وہی ہے کہ جتنا اسے اس دنیا میں رہنا ہے اتنا اس دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اتنا عرصہ قبر و آخرت کی تیاری میں مشغول رہے. اچھی باتیں کی جا سکتی ہیں. دیکھیں ہر وقت ملنے کو ہم تو غلط نہیں قرار دے سکتے، ظاہر ہے جو قرآن و حدیث نے ایک حد مقرر کی ہے ہم اس حد سے تو تجاوز نہیں کر سکتے نا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. تو ایک مقصد بیان ہو گیا کہ عبادت کے لیے پیدا کیا. تو عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ سجدے کیے جائیں یا قرآن کی تلاوت کی جائے، نیکی کی دعوت دینا بھی عبادت ہے، ایک دوسرے کو اچھی بات کہنا، روزے کے مسائل بتانا، مطالعہ کرنا، بلکہ مدنی چینل دیکھنا، یہ بھی عبادت کی اقسام میں سے قسم ہے، اللہ کا ذکر کیا جائے. یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا جو موضوع ہے روزے اور محفلیں اور بیٹھکیں، اس میں جو نا عموماً ہوتا کیا ہے کہ وقت کا ضیاع بھی ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ روزہ ہے یار، ٹائم کس طرح پاس کیا جائے تاکہ ہمارا روزہ بڑی آسانی سے گزر جائے اور ہمیں پتہ نہ چلے. تو اس کی جو ہے نا وہ ایک تعداد ہے مسلمانوں کی جو اچھے ذرائع جو ہے نا وہ اپناتی ہے، اور ایک مسلمانوں کی تعداد ہے کہ جو اچھے ذرائع نہیں اپناتی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تمہیں ایسی بیکار پیدا کیا گیا ہے اور کیا تمہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے؟ وقت کی اہمیت آپ ہمارے متعلق بیان کیا جا رہا ہے، ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا گیا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسن قبل خمسن،
اللہ اللہ،
پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو، وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو، وفراغک قبل شغلک، اپنی مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو، وشبابک قبل حرمک، اپنے بڑھاپے سے پہلے یہ جوانی اس کو غنیمت جانو. یہ جوانی پھر لوٹ کر آنے نہیں، زندگی بہت مختصر ہے. یقین سمجھدار وہی ہے کہ جتنا اسے اس دنیا میں رہنا ہے اتنا اس دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اتنا عرصہ قبر و آخرت کی تیاری میں مشغول رہے.
فیضان رمضان.